कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी हैं। खास तौर पे जो चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा है, ये इसलिए भी बहुत अलार्मिंग है कि सिक्योरिटी इदारों ने ये खदशा जाहिर किया है कि ये उसी तर्ज की अगवा की कार्रवाई है जो कि अली हैदर गिलानी और सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर को जिस पर अगवा किया गया था, और शायद ऐसी ही किसी डील के लिए हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए कि जो जेल में कैद मिलिटेंट्स के साथी हैं उनकी रिहाई के लिए। और उसके साथ ही दहशतगर्दों ने जो दूसरा मैसेज आज सपहर कराची में दिया है, अमजद साबरी जो कि वर्ल्ड रिनाउंड आपके इलम में है कि हमारे कवाल थे और पिंडर थे, उनको जो है वो सरेआम जो है वो किया गया है कत्ल आज। तो ये दोनों चीजें जो है वो ये जाहिर करती हैं कि वो टेररिस्ट जो कि पहले डिस्पर्स हो चुके थे वो अब रीग्रुप होके दोबारा रियासत की ताकत को जो है वो चैलेंज करने के लिए आए हैं। इसकी दूसरी नतीजा जो बड़ी वजह है वो ये है कि दहशतगर्दों के लिए कराची में न सिर्फ कार्रवाई करना बल्कि छुपना उसके बाद बहुत आसान है। अनक्लाइंड अर्बनाइजेशन और दीगर आबादी के बेहंगम फैलाव की वजह से जो कि 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, इन दहशतगर्दों के लिए छुपना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक इलाके और दूसरे इलाके के दरमियान जो है वो 20 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर तक का भी फासला जो है वो हो चुका है। और तीसरी बड़ी वजह जो कि शहजाद ने अपनी रिपोर्ट में आपको बताई कि जो अनचेक्ड ये जो गाड़ियों सरकारी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल है, आप सुपर हाईवे पे जाएं, सुपर हाईवे वो सड़क है, मैं अपने अमेरिका में जो नाजरीन है उनके लिए बताऊं कि जो बकिया मुल्क से कराची को कनेक्ट करती है, तो वहाँ पे एक लंबी कतार होती है जो कि सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट के साथ जा रहे होते हैं। और ये जो कि सरसिंध पुलिस है उसकी बाकायदा रिपोर्ट है कि कराची में गाड़ियों की चोरी का मुनज्जम कारोबार सरकारी नंबर प्लेट्स की आड़ में किया जा रहा है। इन नंबर प्लेट्स के और सिंध पुलिस की नंबर प्लेट्स को रोकने की कोई जहमत गवारा नहीं की जाती, और किस पुलिस के एक आम कांस्टेबल में ये हिम्मत नहीं होती कि एक बिल्कुल नई एक और गाड़ी जिस पे
जी हाँ आमिर लतीफ आप हमारे साथ रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि रेंजर्स को कराची में आए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है। एक थियोरी जो कि दी जा रही है, और हम अहमद चिनॉय से भी इस सिलसिले में सवाल पूछेंगे, फिर कुछ कॉल्स भी लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे आपने क्या देखा कि क्योंकि रेंजर्स का क़याम इतना अरसा हो गया है कराची में 2 साल से ज़्यादा, क्या इसकी वजह से लोग भी आदि हो गए हैं और इस वजह से वो क्या घुल मिल गए हैं वहाँ के मुआशरे के साथ, जिसकी वजह से मुमकिन है कि ये जराइम दोबारा से हो रहे हैं?
नहीं, मैं इस चीज़ को तो मैं इस तरह नहीं लेता कि जाहिर है कि रेंजर्स जो है वो एक तरह से बॉर्डर फोर्स है और एक तरह से डायरेक्टली जो है वो आर्मी के अंडर में आती है। बस बज़ाहिर तो इसको वजारत दाखिला कंट्रोल करती है, लेकिन उनका बहरहाल एक अपना डिसिप्लिन है। असल में जो मैंने आपसे बात अर्ज की कि जो शुरू में कामयाबियाँ मिली थी वो उसकी वजह से मिली थी कि जो एक 2 तरफा ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू हुआ था उसके नतीजे में उनको डिस्पर्स होना पड़ा, और वो डिस्पर्स होने के बाद दोबारा उनको रीग्रुप होने का मौका मिला। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि रेंजर्स ने जो ऑपरेशन की जो पेस रखी हुई थी उस पेस को शायद वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूँ कि कराची का जो आज का लॉ एंड ऑर्डर है वो आज से 1 या 2 साल पहले वाले लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बेहतर है। यानी शहर में अच्छे हालात नजर आते हैं, खास तौर पे ताजर बरादरी जो है वो बहुत खुश है। भत्ते की कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पे कमी आई है, यानी जैसे अगर अवैध शाह जो कि चीफ जस्टिस के साहबजादे हैं उनके वाकई को हटा के अगर देखा जाए तो अगवा बराए तावान की कार्रवाइयों में भी बड़े हद तक जो है वो कमी आई है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है नफीसा वो हुई है स्ट्रीट क्राइम्स पे, यानी जब दहशतगर्दों के खिलाफ रेंजर्स ने अपना काम शुरू किया तो ये जो स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल्स है इनको शायद उन्होंने दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू देम, क्योंकि जो पुलिस है वो भी शायद उसमें उस तरह रेंजर्स का साथ नहीं दे पाई कि वो इन स्ट्रीट क्राइम्स को भी यानी साइमल्टेनियसली जैसे टैकल करना होता है वो नहीं कर पाई। ये वाकयात बिल्कुल आप आइंदा भी नफीसा इन वाकयात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि दिस इज नॉट अ वॉक इन द पार्क टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन कराची।
जी जी बिल्कुल,
2 करोड़ प्लस और जो मैंने बाकी आपके सामने बातें रखी।
जी इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि अहमद चिनॉय को स्काइप पे लें, और हम इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अगर लोग कराची की सूरत हाल के बारे में कुछ कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। लेकिन आप बताएं आमिर लतीफ, हमारे पास जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये जो अगवा हुआ है, आप जानते हैं कि जस्टिस चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे को जिस तरह से अगवा किया गया, मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आसपास खड़े हुए थे दिन दहाड़े इस तरह से लोगों का आना और सिक्योरिटी के सामने इनको इस तरह अगवा करना। आप क्या देखते हैं कि इस तरह की के वारदात कैसे हो सकते हैं और क्यों कर हो रहे हैं?
देखिए नफीसा, ये जो असल में जो वारदात हुई है वो जो एनी शाहिद बताते हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग सिंध पुलिस की गाड़ी से उतरे उन्होंने सिंध पुलिस की कैप्स पहन रखी थी। और असल में चूंकि कराची के बेशुमार इलाकों में साइमल्टेनियसली कई ऑपरेशंस जारी हैं, यानी आबादियों बहुत से कच्ची ऐसी आबादियां हैं जहां पे दहशत गर्दों के छुपने की वजह से और वहां पे अक्सर ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो वो यही इसको ये आम राहगीर जिन्होंने बाद में पुलिस को बयान दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स भी, वो यही समझे कि ये पुलिस थी कि जिसने किसी इतला पर उनकी बकौल छापा मतलब ये कि कार्रवाई की और उसको जो है वो उतार के और अपने साथ ले गए। यानी उनके ख्याल में अवैध शाह जो थे वो कोई मुजरिम या मुजरिम थे और वो जो पकड़ने वाले अगवाकार जो कि बाद में साबित हुए वो लोग कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे थे। तो ये एक बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई कि जो दंदनाते लोग फिर रहे हैं जो कि अन्य जैसे मैंने बताया सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियों पे, आम सिक्योरिटी गार्ड जो कि 15-12 हजार रुपए तनख्वाह लेता है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो एक नई गाड़ी जिसपे सिंध पुलिस की और उम्दा किस्म की नंबर प्लेट लगी हो और वो उसको रोक सके। तो ये सिक्योरिटी इदारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले ये जो नंबर प्लेट का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इसी में जो है वो गाड़ियां भी चोरी होती हैं और इन्हीं नंबर प्लेट के साथ लोगों को अगवा किया जाता है।
जी हाँ, तो नजर ये आ रहा है कि ये बहुत एक मुनज्जम साजिश थी जिसके तहत ये अगवा हुआ है।
जी
ये बताएं कि जाहिर है कि ये दोनों वाक़यात जो हुए हैं ये बहुत ही अलार्मिंग हैं, और इसके बाद आपने क्या देखा कि फ़ौज और रेंजर्स जो हैं वो क्या हरकत में आ गए हैं? क्या जनरल राहील शरीफ ने कोई अहकाम जारी किए हैं कि कोई मीटिंग की जाए सिक्योरिटी के मामलों पर?
जी बिल्कुल, मीटिंग हो चुकी है और आपको जैसे इल्म है कि कराची में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको कोर कमांडर नवीद मुख्तार जो है वो देखते हैं। तो आज भी चीफ मिनिस्टर और कोर कमांडर के दरमियान इस बात के आला तमाम दीगर इदारे भी जो है वो उसमें शामिल थे और उनकी एक मीटिंग जो है वो एक हुई है। और उसमें जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, देखें ये एक बहुत ही मुनज्जम और प्लान्ड लोग थे, ये वो लोग नहीं थे जिसको आप कोई स्ट्रीट क्रिमिनल्स या पेटी क्रिमिनल समझ लें कि जिन्होंने जो है वो किसी 50 लाख या 1 करोड़ के भत्ते के लिए जो है वो इसको अगवा किया गया। यानी जो कवायद जो क्राइम बताते हैं और जिस तरह की गाड़ी उसकी रैकी कर रही थी कि ये बहुत ही कई दिनों से ये काम चल रहा होगा और उन सिक्योरिटी इदारों का जो खर्चा है वो यही है कि ये कार्रवाई के पीछे वही लोग हैं जो अपने इम्प्रिजन या जो जेल किस्म उनके जो मिलिटेंट्स हैं उनको वो आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो यकीनन एक बड़ा ही अपहिल टास्क है और कराची पुलिस वेरी फ्रेंकली इस काबिल नहीं है कि वो इसको हैंडल कर सके। इसलिए ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो रेंजर्स तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग वाकया है क्योंकि अगर आप ये समझिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ हो गई तो अदलिया का मोराल पूरी तरह से डाउन हो जाएगा और खास तौर पे आप जो एंटी टेररिस्ट कोर्स के जो जजेस हैं जो कि मिलिटेंट्स को हार्डकोर मिलिटेंट्स को ट्राई कर रहे हैं उनका मोराल भी बहुत डाउन हो जाएगा। सो द स्टेट हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। दूसरी तरफ आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क में नहीं है वो वजू, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो दीगर यानी जो आर्मी इसकी कमांड में जो दीगर तमाम इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हरकत में आ चुके हैं। और ये अपेरेंटली भी समझ में इसलिए आता है कि ये एक चैलेंज है, अगर ये चीज ना प्रॉपरली हैंडल हो सकी नफीसा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आला अदलिया के जजों के लिए भी कि वो इस तरह काम को जो है जारी रख सके।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है सीनियर सहाफ़ी जो क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं आमिर लतीफ़, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर इसी मौजू पर हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ होंगे CPLC के बोर्ड के रुकन अहमद चुनौय और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलाउद्दीन अहमद जो कि जस्टिस सबीउद्दीन अहमद के साहिबजादे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस
कि रेमिटेंस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, चाहे अदालतों का फैसला था।
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
जी हम अपने मौजू की तरफ लौटते हैं और CPLC के बोर्ड के रुकन अहमद चिनॉय हमारे साथ हैं। और चिनॉय साहब आपको खुश आमदेद। जी अहमद चिनॉय हमारे साथ हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम।
ये बताइए कि ये जो कराची में दो वाकयात हुए हैं बहुत ही खौफनाक हैं, और ये जो चीफ जस्टिस के बेटे को जिस तरह से अगवा किया गया, या कवाल को जो हैं कवाल अमजद साबरी को जिस तरह से कत्ल किया गया है, आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या हाई प्रोफाइल टारगेट्स को चुना गया ताकि कराची में खौफ और हरास फैलाया जाए?
दोनों हाई प्रोफाइल टारगेट थे, चाहे वो साबरी हो, और ये कराची के लिए एक लम्हा खैरिया भी है। हालात कराची में बहुत दहशत जा रहे थे, जा रहे हैं। ये वाकयात जो है ये दहशतगर्दों की जानिब से एक और कोशिश है कि हमारे हौसले पस्त किए जाएँ, हमारी जो फतूहत हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ उसको जो है वो ब्रेक मारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हालात जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक नया आज़म और नया वलवला देती है, और इस आज़म और वलवले के साथ हम फिर इन दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो पूरी कुव्वत के साथ नज़रमा होंगे।
जी जी ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह से हमने सुना, हमारे साथ आपसे कबल आमिर लतीफ़ थे, उनका ये कहना था कि इस वक्त फ़ौज हरकत में आ गई है, वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो कि वो कराची में लाने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह के वाकयात ना हों?
देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है वो हम रिगार्ड नहीं कर सकते, ये वक्त के साथ साथ होती है और कारकर्दगी की बुनियाद पर भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होती है। मैं नहीं समझता कि फौज ने और रेंजर्स ने जो एक बहुत बड़ा करीबी किरदार अदा किया है उसमें किसी किस्म की कोई कमी आएगी, और ये ऑपरेशन जो एक मुसलसल अमर है ये उसी तरह चलता रहेगा। जाहिर है जो खामियां होती है उसकी निशानदेही होती है, उन खामियों को जो है वक्त के साथ साथ काबू पाया जाता है, और हालात में मजीद किस तरह बेहतरी लाई जाती है उसके लिए लायमल जो है वो बनाए जाते हैं।
जी आप हमारे साथ रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सलाउद्दीन अहमद हैं जो कि सिंध के साबिक चीफ जस्टिस, मरहूम चीफ जस्टिस सबीउद्दीन अहमद के बेटे हैं। सलाउद्दीन अहमद आपको भी खुश आमदेद।
अस्सलाम वालेकुम।
ये बताइए ये बड़े अफसोसनाक वाकयात जो कराची में हो रहे हैं और जिस तरह से ये अगवा हुआ है, आप जानते हैं कि ओवेस अली शाह जो सज्जाद अली शाह के बेटे हैं उनको अगवा किया गया, और कहा जाता है कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं वो आसपास मौजूद थे जब उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया। आप क्या देख रहे हैं कि इतने हाई प्रोफाइल टारगेट्स जो हैं वो क्यों कर चुने जा रहे हैं, और आप लोगों की जो इस वक्त लीगल कम्युनिटी है वो इसको किस तरह से देख रही है?
देखिए जो लीगल कम्युनिटी है वो एक स्टेट ऑफ शॉक में है। तीन दिन लगातार स्ट्राइक की कॉल दी है तमाम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने। इतने हाई प्रोफाइल टारगेट्स को चूज करना, और वो भी किडनैपिंग बिल्कुल दिन दहाड़े एक बड़ी ही बिजी एरिया में जो कंटोनमेंट के अंदर है और कराची की ज्यादा पीसफुल इलाकों में तसव्वुर किया जाता है, तो ये एक خوف سا میں سمجھتا ہوں سارے شہر میں پھیل گیا ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور کوئی بھی شخص محفوظ نہیں.
چنوئی صاحب یہ بتائیے کہ خفیہ اداروں میں ظاہر ہے کوئی کوتاہی ہو گئی, کیونکہ یہ جو اس طرح سے کڈنیپنگ ہوئی ہے اویس علی شاہ کی, کہا جا رہا ہے یہ بہت منظم انداز میں ہوئی, کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ باقاعدہ پولیس یونیفارمز میں تھے اور تاثر وہ یہ دے رہے تھے کہ شاید یہ کوئی مجرم ہیں اویس علی شاہ جن کو وہ زبردستی گھیر کے لے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کوتاہی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا.
تو واضح طور سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ فالو اپ ان کا ہو رہا تھا اور اس فالو اپ کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ آگا سپر مارکیٹ کے باہر جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لے جایا گیا. تو یہ ٹارگیٹڈ کام ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک ایس او پی ہے جو کرمنل کی طرف سے فالو اپ ہوتی ہے اور وہ سارے موقع کو دیکھ کر جو ہے وہ پک کرتے ہیں. وہاں سے جو انہوں نے آگا سپر مارکیٹ کے پارکنگ لاٹ سے اویس علی شاہ کو اٹھایا تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ کوئی اور واردات ہوئی ہے, بلکہ یہ تاثر ملے کہ جب ایس پی نمبر پلیٹ کی گاڑی ساتھ تھی تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کسی مجرم کو اٹھایا گیا ہے اور بڑا پلانڈ وہ تھا. جو بڑا تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ 6 گھنٹے تک جو ہے وہ اطلاع کہیں نہیں پہنچ سکی اور 6 گھنٹے بعد جب گھر والوں کو احساس ہوا کہ اویس علی شاہ واپس نہیں آئے تو انہوں نے پھر اس کی ڈھونڈ شروع کی اور فائنلی جو ہے وہ نو سالن ہو گئی قریب پولیس کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ خانہ کرنے والے ادارے ہم سے سنا ہے.
چنوئی صاحب یہ بتائیں کہ ان کو جو اغوا کیا گیا تو کیا کوئی رینسم کے لیے کالز آئی ہیں, کیا کچھ پتہ چلا ہے کہ کیوں ان کو اغوا کیا گیا؟
ہاں دیکھیں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس سلسلے میں اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی کلو ملے اور اس کے بعد
صلاح الدین احمد آپ ہمیں بتائیں, آپ کراچی بار ایسوسی ایشن کے بھی جو ہیں صدر ہیں, اس وقت آپ نے بتایا کہ لائرز ایک طرح کی شوق میں ہیں, لیکن آپ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے آپ نے کوئی نئے جو ہیں تدابیر اختیار کیے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھی سابق اور مرحوم سندھ کے چیف جسٹس صبی الدین احمد کے بیٹے ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ کو زیادہ اب فکر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟
ڈیفینیٹلی ایک فیلنگ ہے ذاتی طور پہ, تو یو نو دیر از ویری لٹل دیٹ ون کین ڈو. یہ ضرور ہے کہ ایک جس چیز پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ جو پولیس کی نمبر پلیٹس کی گاڑیاں, اور اکثر آپ کراچی میں دیکھتے ہوں گے کہ ہر قسم کی عجیب و غریب نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں کسی قسم کی چیک نہیں ہے. دوسرا جس چیز پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو اب خبر سننے میں آتی ہے کہ وہاں ان کو زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا اور اتنے بزی علاقے میں زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا گن پوائنٹ پہ, اور واقعے کے 5-6 گھنٹے بعد تک بھی کسی نے کسی بھی وہاں اسٹیشن, کسی بھی سیکیورٹی کمپنی نے, کوئی پولیس نے یا کسی سویلین نے بھی کسی قسم کی کمپلینٹ نہیں کی, جس کی وجہ سے وہ گاڑی وہ ابڈکٹ ہو کے آگے بہت دور نکل گئے. تو وہ بھی ایک بالکل ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیوں ہمارے پروٹوکول اتنے کمزور ہیں.
جی چنوئی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ تھیوریز یہ بھی ہیں کہ رینجرز کیونکہ 2 سال سے زیادہ کراچی میں رہے ہیں, ممکن ہے کہ وہ بھی پولیٹیسائز ہو گئے ہوں, کیا ان کی جو ہیں ہمدردیاں کسی سیاسی پارٹی کی طرف ہو گئی ہوں اور جو اس وقت جو روب تھا, جو روب اور دبدبا تھا ان کا ابتدا میں, وہ ابھی گھٹ گیا ہو؟
دہشت گردی کے خلاف, جرم ایلیمنٹ کے خلاف کام کرتی رہے گی اور کرتی رہے گی,
کراچی میں 92 سے ہے, اس کے بعد بھی جو ہے وہ مسلم ریلیجنس کے پاور جو ہے وہ ایکسٹینڈ تھے. لیکن اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو رینجرز نے اس شہر سے جرائم کے خاتمے میں ایک بہت بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے. ان کا ٹارگیٹ ہمیشہ جرائم پیسے عناصر رہے ہیں, نہ کہ کوئی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی کراچی آپریشن کی ایک بہت بڑی سکسیس رہی ہے. تو ہمیں اس کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے. اگر کرمنل ایلیمنٹس گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ڈسون کرتی ہے, اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح اس آپریشن کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ آپریشن ہوا ہے, وہ کراچی میں چاہے کوئی بھی پولیٹیکلی ڈومینیٹڈ ایریاز ہوں وہاں بھی کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رینجرس کے اپنے فورسز کے حوصلے جو ہیں وہ جو باتیں کر کے تسلیم کرنے چاہیے.
اچھا صلاح الدین احمد, ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی لائرز کمیونٹی کی طرف سے کیا آپ لوگوں نے کوئی اپیل کی ہے سرکار سے, فوج سے, اور عمومی طور پہ آپ شہری بھی ہیں کراچی کے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں, آپ جانتے ہیں دہشت گردی جرائم جو ہیں بہت ہی عام تھے پچھلے 2 سالوں میں, کوئی خاطر خواہ کمی آپ نے دیکھی ان میں؟
دیکھیں, نو ڈاؤٹ یہ بات تو درست ہے کہ کافی کرائم ریٹ میں کراچی میں کمی آئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی اسٹرکچرل ریفارم نہیں کیا گیا, کیونکہ امید یہ تھی کہ شاید یہ جو 2 سال کا پیریڈ تھا, خواہ وہ ملٹری کورٹس کی جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا یا رینجرز کا ایک بڑا ایک کنسرٹیڈ آپریشن ہوا, تو اس ٹائم سپیس کو یوٹیلائز کیا جائے گا, اپنی پولیس میں جو ریفارمز کی ضرورت ہیں وہ کی جائیں گے, ہمارے عدالتی نظام میں جو ریفارمز کی ضرورت ہیں اس پہ کوئی بات ہوگی. مگر دیکھیں, رینجرز کی پریزنس تو 1992 سے یہاں کراچی میں ہے, ان کی موجودگی میں اچھے پیریڈز بھی آئے ہیں اور سب سے بدترین پیریڈز بھی آئے ہیں. تو بات رینجرز پہ ہول سیل ڈیپینڈنس کرنا کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یہ جو ریفارم کا حمل ہے وہ بہت ضروری تھا, اور وہ ہم نے جو اسپیس ایک کارو آؤٹ کی تھی اس آپریشن میں, اس اسپیس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا.
جی, آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہمیں کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, باری باری ان کو لیتے ہیں. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. اگر میں شاہ جی کا پروٹوکول افسر ہوتا تو میں کبھی اس کو ان کے حوالے نہ کرتا, بلکہ میں اچھا کہتا کہ چلو پہلے متعلقہ تھانے میں چلتے ہیں, وہاں رپورٹ لکھا دے اور پھر آپ کے حوالے کریں گے. یہ کیسی ان کی گارڈ تھے کہ انہوں نے ایک لوگوں کو, ایک وی آئی پی کو حوالے کر دیا اور منہ نکال کر کھڑے رہ گئے. یہ کون سی جو ہے پروٹوکول تھی؟ میں جو کہتا ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ ملے ہوئے تھے.
اچھا, پتہ نہیں کچھ شواہد سامنے آئے ہیں یا نہیں کہ اگر وہ ملے ہوئے تھے یا نہیں. ہمیں کچھ اور بھی کالز آ رہی ہیں, جو ہی آتی ہیں. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے. جی جناب کہیے. جی کہیے ملک نائب خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پولیس آس پاس کھڑے تھے اور چیف جسٹس کا بیٹے کو اغوا کر رہے تھے, ان کی انکوائری ہوگی یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ امن میں نہیں ہے, اور یہ دہشت گردی تو کراچی میں تقریباً 1985 سے چل رہا ہے, اور اب جو ہے نا نام لیتے ہیں کہ یہ ضرب عضب کی وجہ سے کراچی میں ہے, اور کیا یہ 12 مئی کو جو پختونوں کا قتل عام ہوا تھا وہ بھی طالبان نے کیا تھا یا وہ بھی دہشت گرد؟
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. سرگودا سے کال آئی ہے غلام محمد کی. جی جناب کہیے. سرگودا سے غلام محمد. اچھا, ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, اور اگر کوئی اور کالز ہیں تو لیتے ہیں, ورنہ عنقریب اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. چنوئی صاحب, یہ بتائیے جانے سے پہلے, یہ جس طرح سے کالرز نے سوال اٹھایا, کیا کوئی انکوائری ہوگی اور جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایک منظم سازش نظر آتی ہے کہ چیف جسٹس کے بیٹے دن دہاڑے جو ہیں اغوا ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس خاص واقعے میں کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟
دیکھیے بالکل ہوگی، ہر قسم کے واقعات کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں. ہمیں اپنے، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سنبھال کر چاہیے، چاہے وہ پولیس ہوں، رینجرز ہوں یا دوسرے ادارے ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز ہونے کے بعد یہ تعین بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اصل لوگ کون تھے. دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن مکمل کر کے پولیٹیکل مینجمنٹ کو دے دے، اس کے بعد پولیٹیکل مینجمنٹ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتی ہے، اس کو کس طرح ڈسپوز کرتی ہے، اس کو کس طرح استعمال کرتی ہے، وہ ہمیشہ سے ایک سوال کا نشان ضرور رہتا ہے. اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو انویسٹیگیشن سے ڈاؤٹ ہوتے ہیں.
جی جی، اور صلاح الدین احمد، ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کی جو ہے وکلاء برادری اس وقت شہری بھی ہیں، آپ لوگوں نے سوگ منایا ہے، اب اس کے بعد کیا ہے آپ لوگوں کے لیے قدم؟
ایک جوائنٹ سیٹنگ ہوگی اور پھر ہم اپنا جو آئندہ کا لائے عمل، ابھی تو 3 دن کا ہم نے اسٹرائک کا الاؤنس کیا تھا، اب آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ تمام جو بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز مشترکہ طور پہ طے کریں گی کہ ہماری کیا ڈیمانڈ، اسپیسیفک ڈیمانڈ ہیں یہ سول ایجنسی سے بھی اور جو نان سویلین ایجنسیز بھی ہیں. اس معاملے کی تحقیقات میں ہم اپنی اسپیسیفک لسٹ آف ڈیمانڈز پیش کریں گے.
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل صلاح الدین احمد، ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی عامر لطیف، اور ہمارے ساتھ تھے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے بورڈ کے رکن احمد چنوئے. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں افغانستان پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ سنتے رہے ہیں پچھلے دنوں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو جلد سے جلد واپس بھیجنا چاہیے. اس سلسلے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لیلا شاہ نواز نے، جو ایک غیر سرکاری ادارہ خویند کور میں کام کرتی ہیں، اور عنقریب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں رستم شاہ محمد بھی جوائن کریں گے، جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. تو لیلا شاہ نواز، آپ سے ابھی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ایک رپورٹ سنیں ان پناہ گزینوں کے حوالے سے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر میں موٹر سائیکل سوار
اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر مالیا لودھی نے کہا ہے کہ عسکری طاقت کے استعمال سے افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کا حصول ممکن نہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سفیر مالیا لودھی نے یہ بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق سہماہی مکالمے کے دوران دیا۔ بیان کے مطابق مالیا لودھی نے اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر مسعود سہکال کی طرف سے پاکستان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو بلا جواز اور غلط قرار دے کر مسترد کیا۔ افغان سفیر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کے دوران پاکستان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تاہم مالیا لودھی کا کہنا تھا کہ افغان حکام اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر عائد نہ کریں۔ پاکستانی سفیر نے متنبع کیا کہ جو فریق افغانستان کے مسئلے کا حل عسکری طاقت کے استعمال کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، انہیں اس کے نتائج کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان طویل عرصے سے یہ تجویز کرتا آیا ہے کہ کئی دہائیوں کی جنگ اور افغانوں کی مشکلات کا خاتمہ مسئلے کے سیاسی حل ہی سے ممکن ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے امن پر یقین اور افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے متعدد بار کی گئی درخواستوں پر ہی پاکستان، افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان جون 2015 میں پہلے براہ راست مذاکرات کے لیے سہولت کاری پر آمادہ ہوا۔ انہوں نے افغان مصالحتی عمل کے لیے افغانستان، امریکہ، چین اور پاکستان پر مشتمل چار ملکی گروپ کی کوششوں کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ بین الاقوامی برادری نے اس گروپ کی تشکیل اور کوششوں کو سراہا ہے۔ مالیا لودھی نے کہا کہ 21 مئی کو ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کے مارے جانے سے افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ملک میں جاری آپریشن ضرب عصب کے بارے میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے ذریعے نہ صرف واضح کامیابی ملی بلکہ پاکستان اپنے ملک سے تمام دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اس سیگمنٹ میں ہم کالز بھی لیں گے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں خویندہ کور کی لیلا شاہ نواز سے۔ لیلا شاہ نواز، آپ کو خوش آمدید۔
السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کا۔
شکریہ۔ اور جو اس پروگرام کا ایک اہم حصہ تھا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے صدر آج یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز سے بھی ملے اسلام آباد میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کو افغانستان واپس بھیجنا انتہائی ضروری ہے تاکہ امن ہو سکے خطے میں۔ آپ بتائیے، آپ ان کیمپس میں جاتی رہتی ہیں جہاں پر افغان پناہ گزین ہیں، کیا آپ نے تاثر پایا ہے ان میں؟ کیا وہ خواہش مند ہیں واپس جانے کے لیے؟
جی دیکھیں، اس میں مختلف چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بے شک جو افغانی ریفیوجیز ہیں یا جو افغانی باشندے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف ایشوز پہ جو نئے دن سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈسکشن چلتی ہیں۔ کرنٹ سیناریو یہ ہے کہ بہت منیمم جو ایک نمبر ہے تو وہ تو جا رہے ہیں، ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں، لیکن جو میکزیمم نمبر ہے تو وہ فی الحال اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے۔ مطلب گورنمنٹ جو ڈیسیجن لے رہی ہے کہ ان کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے امن کے قیام کے لیے، لیکن جو لوگوں میں تاثر پایا جا رہا ہے اور وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ واپس جائیں، تو اس کی وجہ سے ایک خفگی اور ایک انوائنگ سچویشن بن رہی لوگوں کی طرف سے۔ اور ایک جو میں اپنا جو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ کہیں یہ جو اس کو میں ایک طرح سے اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ شاید ہم یہ فورسڈ ریٹرن میں اس کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ یہ اگر فورسڈ ریٹرن نہ ہوتا تو شاید کوئی اچھا لایا ہے عمل طے ہوتا، شاید کوئی پلان نکل کر سامنے آتا، شاید کوئی ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ اسسٹنس ہوتی ان کے لیے۔ لیکن جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ تو آپ ریٹرن میں سپورٹ کر رہے ہو، نہ آپ کا کوئی پلان ہے، نہ آپ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ہو، اور پھر جب یہ لوگ ادھر واپس چلے جائیں گے تو افغانستان میں بھی وہاں کی اپنی سچویشن، اور پھر ایک بہت لارجر گروپ کو جو ملینز میں لوگ ہیں، وہاں کی کیپیسٹی کیا اتنی ہے کہ وہ ایک دم سے اتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکیں، اور پھر اس طرف سے ان کو بھیجے جانے کے انتظامات بھی ٹھیک نہیں ہے اور نہ کوئی اسٹریٹجی نکل کر سامنے آئی ہے۔ تو لوگ فی الحال جانا نہیں چاہ رہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک وہاں پہ ہمارے ریبلیٹیشن کا کام نہیں ہو جاتا, ہمارے گھر نہیں ہوتے, ہمارے مارکیٹس نہیں ہوتے, کیونکہ یہاں پہ ان کا ایک طرح سے وہ تو روزگار چل پڑا ہے, ان کے پاس مواقع ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو مارکیٹ میں تقریباً لیبر مارکیٹ جو ہے تو 70% جو ہے آپ کے افغان باشندے اس میں کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کا جو ہے تو وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے.
جی ہاں جی. اور آج بھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں تو وہ یہ ہیں کہ امریکہ افغان فوجوں کو کوئی $3 بلین سالانہ دیا کرے گا 2018 سے 2020 تک. لیکن جیسا کہ آپ کا بھی کہنا ہے کہ سویلین امداد جو ہے وہ ابھی درکار ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ایک کالر کو لیتے ہیں اسی موضوع پر. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب خان اکبر آفریدی جی, ہماری جی خان اکبر آفریدی جی 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 کہیے
جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے پوری دنیا میں ریکارڈ ہے 40-45-50 سال کسی نے بھی.
اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی افسوس. لیلا شاہ نواز آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی لیلا جی جی. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے اس وقت جو ہیں یو این ایچ سی آر سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بہت کم افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ حالانکہ افغان پاکستان کے اندر کافی کام وام کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے جو کہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے؟
دیکھیں جی, شروع میں انیشیلی تو بڑا اچھا ان کے لیے اسٹرکچر بھی سپورٹیو رہا اور ان کو انسینٹیوز بھی ملتے رہے اور بہت ساری پرومیسز بھی ان کے ساتھ ہوئی. لیکن جیسے جیسے یہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں حالات کشیدہ ہو رہے ہیں, دوسرا بارڈر پہ جو مسئلے چل رہے ہیں اور آئرن جو فائرنگ ایکسچینج کا سلسلہ تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے, تو اس وجہ سے ایک تو یہ کہ پاکستانیوں اور افغانیوں کے بیچ میں وہ ایک لیٹنٹ ایگریشن پایا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ان کے لیے سپورٹ اویلیبل تھی تو وہ بہت منیمم ہو گئی ہے, بلکہ نہ کہنے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل اس کو کٹ آف کیا گیا ہے, کٹ ڈاؤن کیا گیا اور ہے ہی نہیں. بہت تھوڑی سی ان کے لیے انسینٹیوز ہیں, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ شاید یہ اس لیے یہ امداد جو ہے یا یہ سپورٹ جو ہے یہ کم ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ ایک طرح سے نکالنے کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں. لیکن چونکہ ان کا دیکھیں ان کا موقف بہت ٹھیک ہے کہ چلیں یہاں پہ ہم کیمپس میں تو ہیں, تھوڑا بہت اگر ہمیں ادھر ادھر سے مزدوری کرنے کا موقع مل جائے ان کیمپ آف کیمپ تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت انسینٹیو مل جاتا ہے تو اس میں ہمارا گزارا چل رہا ہے. لیکن ان کیس ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایون ہمارے لیے کیمپس بھی اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟
ہاں بالکل. ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کرتے ہیں لیکن کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا ہے باری باری ان کو لیتے ہیں. راولپنڈی سے ہمیں کال کیا ہے رب نواز نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم سر, میری طرف سے آپ اور سب سامعین کو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہاجرین کا واپس جانا مشکل صحیح لیکن مشکل ترین نہیں ہے. ان لوگوں کی یہاں جائیدادیں ہیں کروڑوں کے حساب سے, مکان ہیں, زمینیں ہیں, جو قانونی طور پر یہ حق نہیں رکھے. جب حکومت اعلان کرے گی کہ یہ ٹائم اس پیریڈ میں آپ اپنی جائیدادیں فروخت کر دیں یا حکومت آپ کو پیمنٹ کرے گی, اس کے بعد جو ہے نہ آپ کو پیمنٹ ہوگی نہ آپ فروخت کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے. محمد شفیع.
السلام علیکم. السلام علیکم. محمد شفیع چترال بونی. گزارش ہے میں یہ کروں گا کہ پاکستان پہ جتنے بھی دہشت گردیاں ہوئی ہیں اس میں افغان کے لوگ شامل ہیں. چارسدہ یونیورسٹی کا دیکھ لیں, مردان کا دیکھ لیں, پشاور جو ہے پبلک اسکول کا دیکھ لیں, ان کا جانا اتنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ کل جانا ہے, آج ہی لوگ جائیں تاکہ.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اصل میں کسی ایک قومیت کے خلاف بولنا صحیح نہیں ہے, حالانکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی اور کے اوپر جو ہے اپنا ملبہ ڈالا جائے. لیکن اس سیگمنٹ کو یہاں ہم ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھی خویندہ کور کی لیلا شاہ نواز, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشنز جو اگلے ماہ یہاں امریکہ میں ہوں گے. ہم بات کریں گے 2016 کے انتخابات کے بارے میں, جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی غیر معمولی رہا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور ہلری کلنٹن کے حامی سلمان آفتاب نے, جو شکاگو میں ہوتے ہیں. اور سلمان آفتاب, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا.
شکریہ آپ کے آنے کا. اور آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ جو آج ہی کا واقعہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان جو ہے بڑی تیز و تند جو ہے گفتگو ہو رہی ہے, تلخ کلامی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا جنرل الیکشنز میں بھی؟
دیکھیں جی, یہ بڑا یونیک الیکشن ہے اس دفعہ. اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز میں نے دیکھے ہیں یہاں پچھلے 30 سال میں, اور اس سے پہلے بھی جو میں سنتا آیا ہوں, دیکھتا آیا ہوں ٹی وی پہ, یہاں ڈیسنسی کا ایک بڑا وہ ہے کہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں, بڑے تھوڑی سی کوئی بات آؤٹ آف دا وے چلی جاتی ہے تو بڑا ہنگامہ مچتا تھا. لیکن اس دفعہ ایک یونیک الیکشن ہے یہ, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈے ون سے اپنے اپوننٹس کو بدتمیزی کے ساتھ اور ٹانٹنگ کے ساتھ اور گندے الفاظ استعمال کرنے شروع کیے, تو وہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا یہاں. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ اس کو اس کے لیول پہ آ کے بات کی جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا پرائمری الیکشن میں جس طرح اس نے بدتمیزی کی. میں شروع سے ڈیموکریٹ ہوں, لیکن میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بش فیملی کی, کہ وہ ڈیسنٹ فیملی ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ تمیز سے بات کرتے ہیں. جس طریقے سے اس نے جیب بش کو, پھر مارکو روبیو کو, پھر جان کیسک کو, اپنے تمام اپوننٹس کو جس طرح سے اس نے ٹریٹ کیا ہے نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ, سب کچھ آیا. تو اب ہمارے پاس ڈیموکریٹس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو افینسو موڈ میں آنے دیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفینسو موڈ میں رکھا جائے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ایک ہمارا جو ظاہر ہے کلنٹن فیملی ایک بڑا نام ہے امریکہ کے اندر, پائنیئرز ہیں وہ ڈیموکریٹک, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس ریسنٹ ہسٹری میں بل کلنٹن سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ اور اچھا پریزیڈنٹ نہیں آیا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس لیول پہ تو نہیں آئیں گے, گالی گلوچ تو نہیں کریں گے, بدتمیزی تو نہیں کریں گے, لیکن جتنے بھی ویک پوائنٹس ہیں اس کے, کیونکہ یہ تو کسی طرح بھی فٹ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ.
آپ نے ٹرمپ کی بات کی, اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ٹرمپ کے حوالے سے سننے والوں کو کچھ بتائیں, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پریشان نظر آتی ہے ان سے. اور اس وقت جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ کہ جو بڑے ڈونرز ہیں, جو زیادہ پیسے دیتے ہیں, انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے. آپ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس میں بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الیکشن میں اپنا پیسہ لگائیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل؟
دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انتہائی ایک انپریڈکٹیبل جھوٹا آدمی ہے. اس نے لوگوں کو کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ورتھ کیا ہے. ہر چیز میں وہ ایگزیچوریٹ کرتا ہے, ہر چیز میں وہ جھوٹ بولتا ہے. اب وہ اپنے کو کہتا ہے کہ میری 10 بلین کی ورتھ ہے, جو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں, مٹ رامنی سمیت دوسرے جو ریپبلکنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ورتھ اتنی نہیں ہے یہ ایگزیچوریٹ کر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اگر ہوتا تو اب تک وہ لگا چکا ہوتا کیمپین میں. اس کی کیمپین میں 1.3 ملین جس کی جو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا, 1.3 ملین تو یہاں پہ سٹی کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں وہ اپنی الیکشن میں اتنا پیسے سے الیکشن لڑتے ہیں. تو اس نے جو 50 ملین 55 ملین جو دیے تھے پرائمری میں, وہ بھی اس نے کوئی ڈونیٹ اپنے کیمپین کو ڈونیٹ نہیں کیے بلکہ لون دیا ہے. تو کل ایک بڑی اچھی بات سی این این پہ انہوں نے بتائی کہ جی یہ جو ڈونرز اس لیے بیک آف کر گئے ہیں ریپبلکن پارٹی کے, کہ وہ جو پیسہ دیں گے پیسہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ بجائے فیوچر میں کیمپین پہ لگنے کے یہ اپنے آپ کو لون واپس کرے گا جو اس نے لون اپنی کیمپین کو دیا ہے.
اچھا,
تو اس لیے ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہوگا. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ریپبلکن, کوئی بھی سینسیبل آدمی, کوئی بھی پڑھا لکھا ریپبلکن اس بات پہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس بات کو کہ جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی چانسز ہیں جیتنے کے. اس میں لوگ سمجھتے تھے کہ جی یہ تھوڑا سا عقل مند آدمی ہے اور یہ اس کا جو ریڈرک ہے ریپبلکن پارٹی میں جو پرائمری ہے اس میں جیتنے کے لیے ہے, وہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے. لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ جب جنرل الیکشن سائیکل ہوگا تو یہ یو ٹرن بنائے گا اور اس کے ریڈرک میں کمی آئے گی اور یہ تھوڑا سا بیلنس بات کرے گا, لیکن لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے سپورٹرس کو. اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نہ صرف ایک ذہنی توازن خراب اس کا ہوا ہوا ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی بےعہدہ اور یو نو اس پوزیشن کے لیے انفٹ کینڈیڈیٹ.
اچھا, ہم ریپبلکن پارٹی کے حامی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں. لیکن آپ بتائیے سلمان آفتاب, آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے اچھے خاصے ووٹس لیے اس الیکشن میں, برنی سینڈرز, اور انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے ہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کنونشن میں جائیں گے. اب جبکہ انہوں نے اتنے ووٹس لیے ہیں اور ہلری کلنٹن, چاہے وہ آپ کی کینڈیڈیٹ ہیں لیکن وہ اتنی مقبول نہیں ہیں, آپ بھی جانتے ہیں پولز میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برنی سینڈرز جب داخل ہوں گے کنونشن میں تو وہاں کیا لینے جائیں گے؟
پہلی بات تو آپ نے جو بھی فرمایا کہ ہلری کلنٹن اتنی مقبول نہیں ہے, ہلری کلنٹن نے تقریباً 4 ملین ووٹ برنی سینڈرز سے زیادہ لیے. ہلری کلنٹن کے جو پلیج ڈیلیگیٹس ہیں وہ 300 سے زیادہ ہیں برنی سینڈرز کے مقابلے میں. ہم سپر ڈیلیگیٹس کی بات تو کر ہی نہیں رہے, تو یہ تو آپ بہت معذرت کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے کہ ہلری کلنٹن.
اس کی میں وضاحت کروں کہ ہلری کلنٹن کو عوام بہت عرصے سے جانتے ہیں, وہ تو سیکرٹری رہ چکی ہیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ, جبکہ برنی سینڈرز آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک سال پہلے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. تو میں اس طرح کا ایک مقابلہ کر رہی ہوں. باہر کیسے
ٹھیک ہے, تو دیکھیے برنی سینڈرز, بات یہ ہے کہ برنی سینڈرز کا جو ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے مختلف چیزوں پہ, سوشلزم کے حوالے سے, اور اس میں کئی چیزیں بہت اچھی ہیں, اور ڈیموکریٹک پارٹی اور ہلری کلنٹن کا جو کیمپین ہے اس سے ہم ایگری کرتے ہیں ان چیزوں پہ, اور ہمیں بہت تھوڑا سا فرق ہے. زیادہ تر ہماری چیزیں جو عوام الناس کے لیے جو برنی سینڈرز نے ان کی کیمپین نے بات کی ہے, ہم بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ ابھی اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اب تک تو ٹھیک ہے پرائمری الیکشنز ہو رہے تھے, لیکن اب اگر آپ اچھا اس میں یہ کہ برنی سینڈرز ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, تو جتنے ڈیموکریٹس ان کے سپورٹرز ہیں ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ اٹس اے ڈن ڈیل رائٹ ناؤ. اب دیر از نو وے کہ برنی سینڈرز کو کسی بھی صورت سے کنونشن میں چاہے وہ جا کے کچھ بھی کریں, لیکن اب ان کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. تو جو ڈائی ہارڈ ڈیموکریٹس ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اب کس طرح وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں ڈیموکریٹک پارٹی کو ویک کریں گی. ہلری کلنٹن کی جو توجہ ہے وہ ہٹے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہٹ کے, اور تو یہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے, ریسورسز کا ویسٹ آف ٹائم ہے, کینڈیڈیٹ کا ویسٹ آف ٹائم ہے, کیمپین کا. تو میرے خیال میں جو سمجھدار لوگ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے, ان کو اس پہ, پریزیڈنٹ اوباما نے بھی بہت کوشش کی ہے لیکن برنی سینڈرز نہیں مان رہے ہیں, تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, وہ جانا چاہتے ہیں.
جی جی ویسے جو برنی نے باتیں کی ہیں اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سپر پیکس ہیں وہ امریکہ کی الیکشن کو چلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اگر دولت مند لوگ ہیں تو وہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز کے تحت امیدواروں کو پیسہ دیتے ہیں. ایسے میں آپ بتائیے اگر ہلری کلنٹن نامزد ہوتی ہیں, اگر وہ صدر بنتی ہیں امریکہ کی, تو کیا وہ سپر پیکس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے گی؟
دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہ کیسی چیز ہے جیسے این آر اے لابی ہے اس کے خلاف چلنا یا انشورنس لابی کے خلاف چلنا یا سپر پیکس, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ زبانی باتیں کر کے اس کو شو کریں جیسا کہ برنی سینڈرز کرتے رہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سپر پیکس کا جو سلسلہ ہے یہ پریزیڈنٹ اوباما نے بھی 2008 میں بات کی تھی اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پریزیڈنٹ اوباما کی کیمپین جو تھی وہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی کیمپین تھی جس میں $1 بلین خرچ ہوا تھا 2008 میں بھی اور 2012 میں بھی. تو یہ ایک سلسلہ چل گیا ہے. اب پیسے کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا اور پریزیڈنٹ اوباما نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے $1 بلین کا. تو اب جس کے پاس اب مٹ رامنی میں بھی آپ کو یاد ہوگا 2012 میں $1 بلین اپنا لگایا تھا ذاتی. تو اب جس کے پاس پیسہ ہے انفارچونیٹلی یہ سسٹم یہاں ہو چکا ہے, اب رائج ہو چکا ہے. اس کو توڑنے کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر فرض کر لیں جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر برنی سینڈرز پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہلری کی جگہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی وڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو یہ سب زبانی باتیں کرنے کی, اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی.
ٹرمپ کی طرف آتے ہیں, ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں لیکن آپ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ان کو بڑا پیسہ نہیں ملتا ہے اس الیکشن میں وہ اپنا پیسہ ڈالنے کے لیے جو ہیں راضی ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ ممکن بھی ہے کہ وہ اپنا پیسہ استعمال کریں اس الیکشن میں؟
جیسے میں نے ابھی کہا کہ اب جو الیکشن امریکہ کی تاریخ میں پریزیڈنٹ اوباما نے چینج کر دیا اس کو اب $1 بلین چاہیے آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس یا وہ اتنا پیسہ افورڈ کر سکتا ہے کیمپین میں ڈالنے کے لیے. تو 10-20 ملین تو آئی مین یو کین سی ہی کین پچ ان, بٹ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ نہ. اور ہوپ فلی کہ اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اس کو اگنور کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں کنونشن میں کیا ہوگا. ابھی بھی ڈفرینٹ آپشنز ہیں ریپبلکن پارٹی کے پاس, تو ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی گڑبڑ ہو. اور ہم تو ہوپ کر رہے ہیں کہ مارکو روبیو یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے, مٹ رامنی سامنے آئے. اب اس وقت بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, تھرڈ کینڈیڈیٹ کی, جو ریپبلکن پارٹی والے کر رہے ہیں.
جی ہاں,
تو اٹس ویری انپریڈکٹیبل, لیٹس سی واٹ ہیپنز.
جی ہاں, اور آج بھی اس سلسلے میں ایک ڈیبیٹ ہے لیبرٹیرینز کا, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں لائے جائیں کنونشن میں جو کہ جولائی میں ہوگا. ہم جی جی ہمیں افسوس کہ ہمیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عارف خان نے جوائن نہیں کیا, لیکن سلمان آفتاب آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے دونوں سائڈس کو کور کر دیا. آپ کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے.
شکریہ.
السلام علیکم. تو آپ نے سنا ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور ہلری کلنٹن کے حامی سلمان آفتاب کو جو شکاگو میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم جہاں رنگ کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.